بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. 27 جنوری 2012 مسجد جامع القرآن قرآن اکیڈمی لاہور میں امیر تنظیم اسلامی محترم جناب حافظ عاقب سعید صاحب نے خطاب جمعہ میں دفاع پاکستان کا اصل راستہ کے موضوع پر خطاب فرمایا. سماعت فرمائیے.
الحمد للہ وکفا والصلاۃ والسلام علی عبادہ الذین اصطفاء خصوصاً على حضرهم وخاتم النبيين محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله يدافع عن الذين آمنوا إن الله لا يحب كل خوان كفور. أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله. ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا. ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز. الذين إن مكناهم في الأرض يقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم ألهمني رشدي وأعذني من شرور نفسي. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم رب زدني علما. آمين يا رب العالمين. سورة حج کی چند آیات آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں. آیت نمبر 38 سے لے کر 41 تک پانچ آیات ہیں. 38ویں آیت سے سورہ مبارکہ کا چھٹا رکوع شروع ہوتا ہے. کل 10 رکوع ہیں. گویا کہ بالکل وسط میں یہ مقام ہے. ان آیات کا انتخاب کیوں کیا گیا اس کا کچھ پس منظر لازم ہے کہ بیان کروں. ویسے تو جو مضمون ہمارا چل رہا تھا ان خطبات جمعہ میں یہود و نصارہ کے حوالے سے اور یہ کہ وہ بہت بڑے دشمن ہیں, ان سے دوستی مت رکھنا, ان کا کردار ماضی میں کیا رہا اور خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ان کا کردار کیا تھا, سازشی مخالفانہ, وہ اسلام کو مٹانے کے درپے ہیں اور اللہ کی نگاہ میں وہ بہت بڑے مجرم ہیں, اس لیے کہ وہ اصل ہدایت سے ہٹ چکے ہیں جو انہیں عطا کی گئی تھی. اس راستے کو چھوڑ کر انہوں نے شیطان کا راستہ اختیار کیا اور اب وہ شیطان کے سب سے بڑے ایجنٹ ہیں. لہذا آئندہ ان کے ساتھ دوستی مت رکھنا, ان کے ساتھ محبت کی پینگیں مت بڑھانا, ان پر ڈیپینڈ نہیں کرنا, ان کو اپنا رازدان نہیں بنانا, ان کو اپنا حمایتی ہرگز مت سمجھنا. اور ایک بات اس کے ساتھ ہی محذوف ہے, اور نہ یہ کہ ان کے ساتھ کسی اور کی حمایت میں ان کے ساتھ شریک ہونا, وہ تو از خود انڈرسٹوڈ ہے. جب یہ اسلام کے بڑے دشمن ہیں تو ان کا مقابلہ کیسے کرو گے؟ شیطان ان کے ساتھ ہے, شیطانی قوتیں ان کے ساتھ ہیں, اور شیطان کو تو اللہ تعالی نے اس وقت سے مہلت دی ہے, حضرت آدم, اور وہی عزازیل شیطان ہے جو اب تک موجود ہے. اس کی ذریت اتنی پھیل چکی ہے اور اس کے ایجنڈے کو انسانوں نے خود اپنے ہاتھ میں لے لیا. جو نیو ورلڈ آرڈر کا نعرہ ہے وہ اصل میں کیا ہے؟ شیطانی ایجنڈے کی تکمیل اس زمین کے اوپر. اور وہ قوت کا استعمال بھی کر رہے ہیں, قوت کا استعمال کر رہے ہیں. تو اب ان سے تحفظ ان سے بچاؤ، ان سے دفاع کیسے ممکن ہوگا؟ ظاہر بات ہے اتنا اندازہ تو اس وقت لوگوں کو نہیں ہوگا کہ یہود و نصارہ دنیا میں اتنی غالب قوت ہوں گے جیسے آج ہیں. ٹیکنالوجی کی جو انہیں سہولتیں حاصل ہیں اور وہ ٹیکنالوجی کے اعتبار سے اوج ثریا پر پہنچ چکے ہیں، انسان نے کبھی اس کے بارے میں سوچا تک نہیں تھا. تو چنانچہ ان حالات میں بھی قرآن مجید تو اس وقت بھی ہدایت تھا، آج بھی ہدایت ہے. اس وقت بھی فرمایا گیا تھا کہ وَإِن كَانَ مَكْرُهُمْ لِتَزُولَ مِنْهُ الْجِبَالِ، ان کی چالیں، ان کی سازشیں ایسی ہیں کہ پہاڑ تل جائیں اس سے. تم ان کو معمولی نہ سمجھنا. اور آج اچھا اس وقت آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ دنیا میں یہود پرسیکیوٹڈ تھے، انہیں ساری دنیا میں تعذیب اور تعذب کا اور تشدد کا نشانہ بنایا جا رہا تھا. فلسطین میں ان کو گھسنے کی اجازت نہیں تھی، معتوب، اللہ کے غضب کا نشانہ. دنیا میں ان کے لیے کہیں عزت نہیں تھی. ہاں جزوی طور پر کسی جگہ، اسی لیے ساری دنیا میں پھیلے ہوئے تھے. تین قبائل جو ہیں مدینہ میں آ گئے اور آہستہ آہستہ انہوں نے اپنا یہ مقام تو بنا لیا کہ وہ وہاں کے صاحب حیثیت لوگ تھے، دولت ان کے پاس تھی. یہودی بنیا ذہنیت، وہ ایک ہی ذہنیت ہے. مقامی آبادی کو سود کے شکنجے میں پھانس کر انہوں نے ایک اعتبار سے اپنا ایک تسلط بھی حاصل کیا ہوا تھا ان پر، لیکن اوور آل دنیا میں ان کی کوئی حیثیت نہیں. لیکن اس سے بھی فرمایا کہ ان کے چالیں وہ ہیں، وہ ان کا نمکروہم لتزول منہ الجبال، ان سے بہت ہوشیار رہنا. ہاں عیسائی ورلڈ اس وقت جو ہے وہ ایک دو سپر پاورز میں سے ایک سپر پاور اس وقت بھی تھی، رومن امپائر. اس کے مقابلے میں دوسری سپر پاور تھی وہ پرشین امپائر تھی. تو یہود کا معاملہ تو یہ تھا، لیکن اس وقت بھی اثر مقابلہ بھی اس وقت یہود سے تھا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جو سازشیں کر رہے تھے یہود کر رہے تھے، اور مشرکین وہ تو ظاہر ہے کہ اسلام کے دشمن تھے ہی، وہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھیوں کے خون کے پیاسے تھے. تو دفاع، مسلمانوں کا دفاع کون کرے گا، کیسے ہوگا، یہ سوال اس وقت بھی تھا، آج بھی ہے. اور آج دفاع پاکستان کونسل کے نام سے بہت سی جماعتوں کا ایک اکٹھ ہے جو بڑے بڑے جلسے کر رہے. دو جلسوں میں شریک ہونے کا مجھے بھی موقع ملا، کچھ بیان کرنے کا بھی موقع ملا، لیکن وہاں گفتگو اس کا زیادہ وقت نہیں ہوتا. کوشش کی کہ چند منٹوں میں اپنی بات بیان کر دی جائے، لیکن ظاہر بات ہے کہ وہ حق تو کسی درجے میں بھی ادا ہو نہیں سکتا. چنانچہ اسی کو میں نے آج موضوع بنایا ہے. اور آج بھی آپ دیکھ لیجئے کہ یہود و نصارہ ہی ہیں جن کے بارے میں ہم نے سورہ مائدہ کے چار رکوع پڑھے ہیں، مسلسل ان کا تذکرہ. وہی اس پاکستان کو بھی مٹانے کے در پہ ہیں، اور ساتھ ایک ٹرائی کا بھی آ گیا تھا، اس لیے کہ جو آخری آیات ہم نے پڑھی، لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِّلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا، اسلام دشمنی میں سب سے پیش پیش یہودی اور مشرکین. عیسائی ورلڈ یہودیوں کے تابع ہے، ان کے ساتھ بریکٹ ہو کر آ جاتی ہے. چنانچہ یہی جو ہے تین بڑی طاقتیں اس وقت بن چکی ہیں. جیوز دنیا کی ایک بہت بڑی قوت ہیں، اپنی ذاتی حیثیت میں تو اگرچہ بہت چند لاکھ ہیں وہ. اسرائیلی ریاست بھی ایک معمولی چھوٹی سی ریاست ہے، کوئی بہت بڑی ریاست نہیں ہے، لیکن جو کنٹرول ہے ان کا پوری دنیا میں وہ آپ کو معلوم ہے. معاشی شکنجے میں جکڑا ہوا ہے، اور اس وقت کی جو سپریم پاور آن ارتھ ہے امریکہ، اس کو اپنے قبضے میں لیا ہوا ہے. اس کی قوت کا راز اس میں ہے، اور وہ بالکل کیونکہ یہ کہ اس نے اپنی لگام پورے طور پر یہود کے ہاتھ میں دی ہوئی، وہ ہل سکتا ہی نہیں. امریکہ کی معاشی موت واقع ہو جائے گی جوز کی کسی بھی ڈکٹیشن سے اگر ذرا دائیں بائیں ہوئے، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. اوباما صاحب کتنے دعووں کے ساتھ آئے تھے لیکن ہوا وہی جو یہود چاہتا تھا. ساری ٹیم جو ہے اس نے وہی کی وہی رکھی ڈیفنس کے حوالے سے جو بش کی تھی, حالانکہ اس آنے سے پہلے اسی پر ساری تنقید کر رہا تھا, لیکن وہی لوگ وہی پالیسیز. چنانچہ اس وقت ہمارے لیے مسئلہ ہے, اور خاص طور پر پاکستان تو گھرا ہوا ہے. اشد الناس عداوة للذین آمنوا اليهود والذین اشرکوا. اس وقت مشرکین دنیا میں جو مشرکین ہیں ان کے, میں سمجھتا ہوں کہ ان کی جو سب سے بڑی قوت ہے وہ انڈیا, جو ہمارا ازلی دشمن ہے ہی, اور یہود کے تابع ہے پوری کرسچن ورلڈ, نیٹو, امریکہ اور نیٹو ان کے غلام. چنانچہ سوال یہ پیدا ہو, دفاع پاکستان کانفرنس کی ضرورت کیوں پیش آ رہی ہے؟ کہ نظر آ رہا ہے کہ یہ ہمارے وجود کو مٹانے کے درپے ہیں. ہم نے ان کے ساتھ پورے طور پر ہم آہنگ ہو کر دیکھ لیا, ان کے غلام بن کر دیکھ لیا, ان کی ہاں میں ہاں ملائی, ان کے فرنٹ لائن الائی بن گئے, ان کے کہنے پر اپنے تمام مفادات کو قربان کیا, اپنے دین سے جو ہے اعلان برات کیا, سچے مسلمانوں کی گردنیں کاٹی, بے گناہوں کا خون کیا, سب کچھ کیا, لیکن ہماری جان بخشی پھر بھی نہیں ہو رہی. یہاں پر آ کے کھڑے ہوئے دفاع پاکستان کانفرنس بنانی پڑ رہی. امریکہ کے فرنٹ لائن الائی بنے تھے کہ امریکہ جو ہے انڈیا کے مقابلے میں ہمیں اب زیادہ مقام دے گا, اہمیت دے گا. ہماری نظر, جو ہماری اہمیت پوری دنیا میں اور امریکہ کی نگاہ میں پہلے سے زیادہ بڑھ جائے گی. اور اب صاف نظر آ گیا کہ امریکہ نے اپنی توپوں کا رخ ڈائریکٹ سیدھا کیا ہوا پاکستان کی طرف. ساری قربانیاں نظر انداز, سب کچھ جسے ہم بحثیت قوم قربانی کہتے ہیں, امریکہ کے لیے ہم نے یہ قربانی دی, یہ قربانی کی, اس کی قوالی کرتے رہتے ہیں. یہ کردار شرمناک ہے, لیکن امریکہ کے حوالے سے بھائی تمہارے لیے اتنا کچھ کیا اور تم یہ کر رہے ہو. لیکن یہ کہ قربانیاں دی ہیں تو ان کو کوشش کر کی تھی ان کو منانے کی اور رب کو ناراض کرنے کی سر توڑ کوشش آخری درجے کی. اب دفاع پاکستان کا مسئلہ اٹھا, کسی طرح اس کو بچایا جائے, گر چکا ہے, حالات بہت خراب ہیں, تھوڑا سا سٹینڈ لیتے ہیں تو مصیبت, وہ چچوندر والی بات ہے, نہ اگلی جائے نہ نگلی جائے. معاشی حالت ہماری اتنی کمزور, فوج صفر ہو جاتی ہے اگر مدد نہ آئے وہاں سے, معاشی مدد نہ آئے اور وہاں سے جو ہیں وہ آپ کو پرزے جو ہیں وہ نہ ملیں F-16 کی, اور یہ تو کدھر جائیں. لہذا آج کا مضمون بھی پچھلے مضمون سے جڑ رہا ہے. وہی جو سب سے بڑے دشمن ہیں ہمارے, اب ہم پر واقعی منکشف ہو گیا کہ واقعی وہ دشمن ہے جو 1400 سال پہلے قرآن نے کہا تھا. ٹھیک ہے, کوئی راستہ ہے یا نہیں ہے؟ بالکل ہے. ان اللہ یدافع عن الذین آمنوا, لفظ دفاع وہی ہے, ان اللہ یدافع عن الذین آمنوا, اللہ تعالی مدافعت فرمائے گا اہل ایمان کی. دفاع, دفاع ہوتا ہے باہر سے کوئی حملہ ہو رہا ہے, آپ کو کوئی نقصان پہنچانا چاہتا ہے اور آپ اس کو نقصان سے بچنا چاہتے ہیں, اس کو غیر مؤثر بنانا چاہتے ہیں, یہ دفاع. دفاع کون کرے گا؟ اہل ایمان کا دفاع اللہ کے ذمے ہے. ان اللہ یدافع عن الذین آمنوا, وہ ڈیفینڈ کرے گا مسلمانوں کو, ڈیفینڈر وہ ہے. تو پھر تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہونا چاہیے, پھر پریشانی کیسی؟ جب اس نے کہہ دیا میں دفاع کروں گا اور اس سے بڑی قوت کوئی نہیں ہے, تو یہ تو بہت بڑی بشارت ہے لیکن پوری بات سنیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ کیوں ہمیں پریشانی ہے. ان اللہ یدافع عن الذین آمنوا، یہ بھی سمجھ لیجیے، یہ مقام جو ہے سورہ حج، یہ ان صورتوں میں سے ہے جن کے بارے میں مفسرین میں کچھ اختلاف رائے ہے کہ یہ مکی صورت ہے یا مدنی صورت ہے، اور اس میں ایک بیچ کی رائے وہ بھی ہے کہ جو بانی محترم کے رحمۃ اللہ علیہ کے خیال میں وہ زیادہ صحیح معلوم ہوتی ہے، کہ نہ یہ مکی ہے نہ مدنی ہے، بلکہ اثناء سفر ہجرت میں نازل ہوئی. ابھی آپ مدینہ نہیں پہنچے ہیں، مکے سے ہجرت فرما چکے ہیں، یہ جو پیریڈ ہے. چنانچہ اس کے اندر اس کا جو عام اسلوب ہے سورت کا وہ مکی ہے، اس کے عام مضامین بھی مکی ہے، لیکن یہ حصہ اس میں چونکہ جہاد و قتال کی اجازت کا ذکر آ رہا ہے، جبکہ مکے میں حکم یہ تھا کہ کفو ایدیکم، ہاتھ بندے رکھو، اپنا دفاع خود نہیں کر کرو گے، جو کچھ وہ کرتے ہیں مشرکین اور سرداران قریش اور وہ ظالم، صبر سے برداشت کرو، ہاتھ نہیں اٹھانا، تلوار ہاتھ میں لینا تو بہت دور کی بات، کرنے دو جو انہیں وہ کرتے ہیں. ادفاع باللتی ہی احسن، وہاں تو تھا، وہاں پر دفاع کس طور سے ہوگا جو بہترین ہو، اور بہترین کیا ہے؟ اپنے اخلاق اور کردار سے اور اپنے صبر اور استقامت سے ان کے دلوں کو جیتنے کی کوشش کرو، ان پر اخلاقی فتح حاصل کرنے کی کوشش کرو، ہاتھ اٹھا کر نہیں، گالیاں دے کر نہیں، گالیاں سنو اور جواب میں دعا دو. اسی حوالے سے ایک بہت اہم نقطہ جس کی وضاحت فرمایا کرتے تھے والد محترم رحمہ اللہ، کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات کو ہم پڑھتے ہیں تو عام طور پر ہمیں خیال آتا ہے کہ یہ کیا تعلیمات تھیں، کہ بھئی کوئی شخص تمہارے ایک گال پر تھپڑ رسید کرے تو دوسرا گال بھی پیش کر دو، کوئی ناحق تم پر دعویٰ دائر کر کے اور تم سے جو ہے وہ تمہاری چادر چھیننا چاہے تم اپنا کرتا بھی اس کے حوالے کر دو. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات تو مختلف ہیں، ہمارا دین تو کچھ اور کہہ رہا ہے. ایون یہ ہے کہ تورات کا بھی قانون کچھ اور تھا، ان النفس بالنفس والعین بالعین والانف بالانف والاذن بالاذن، جان کے بدلے جان، دانت کے بدلے دانت، آنکھ کے بدلے آنکھ، اور جیسا کسی نے کوئی زخم لگایا اتنا ہی زخم اس کو بھی لگایا جائے گا جواباً. لیکن اس میں جو خوبصورت اس کی تعبیر کی ہے، تطبیق کی ہے، وہ کیا ہے کہ رسولوں کی دعوت کا ایک مرحلہ ہوتا ہے دعوت کا مرحلہ، مرحلہ دعوت، اور ایک ہے اقامت. دعوت کے مرحلے میں مکی دور میں یہی حکم تھا، وہی جو حضرت مسیح فرما رہے ہیں کہ ایک گال پر ایک تھپڑ رسید کرے دوسرا بھی پیش کر دو، ادفع باللتی ہی احسن، ہاتھ نہیں اٹھا سکتے، گالی کے جواب میں گالی دینا قانون نے اجازت دی ہے اگرچہ، لیکن دعوت کے مرحلے میں اس کی اجازت نہیں ہے. اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی میں وہ دوسرا دور آیا ہی نہیں، بہت ارلی ایج بھی ان کا رفع سماوی ہو گیا، وہ تو 30 برس کے بھی ابھی نہیں ہوئے تھے بعض روایات کے مطابق. چنانچہ ان کی وہ تعلیمات تو محفوظ رہ گئیں، لیکن بعد کے دور کا معاملہ جو ہے وہ چونکہ وہ مرحلہ آیا نہیں، لہذا وہ چیزیں ہو جب سے. تو مکہ میں تو حکم یہی تھا، یہاں پر جو ہے جہاد اور قتال کی اجازت دی جا رہی ہے، تو یہ مکی صورت نہیں ہو سکتی. چنانچہ انہی آیات کی وجہ سے بعض لوگوں نے، مفسرین نے رائے قائم کی کہ یہ سورہ حج جو ہے یہ مدنی ہے، مکی نہیں. حالانکہ قرآن کو پڑھنے والے اور جو بھی اس کا باقاعدہ مطالعہ کرتے ہیں اور سمجھ کر کرتے ہیں، انہیں معلوم ہے کہ اس کا اسلوب، اس کے مضامین 100% مکی ہیں سوائے ان چند آیات کے. تو اس کا بڑا حصہ معلوم ہوتا ہے کہ مکی دور میں نازل ہوا ہے، اور اس کے اندر مکی رنگ غالب ہے. لیکن یہ آیات بیچ میں ایسی آئی ہیں جس کی وجہ سے بعض نے کہا کہ یہ مدنی ہے، اور یہ اصل میں حقیقت یہی ہے، اور درست رائے یہی معلوم ہوتی ہے کہ دوران سفر ہجرت ہی آیات نازل ہوئی ہیں. کہ ابھی تک تو کہا جا رہا تھا کہ ادفع باللتی ہی احسن، اب آگے معاملہ جو ہے، اب مسلمان مجبور ہوئے، ہجرت پر مجبور ہوئے، پہلے ہجرت حبشہ ہوئی، اب ہجرت مدینہ ہو رہی ہے، مسلمان پہنچ چکے ہیں مدینہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھ چند احباب، چند آپ کے ساتھی ابھی مکہ میں موجود تھے. اجازت آ گئی، آپ اور حضرت ابوبکر صدیق نکل آئے، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو پیچھے چھوڑ کر آئے، باقی مسلمان جا چکے. چنانچہ اب یہ کہ ان اللہ یدافع عن الذین آمنوا، کفار تو کوشش کریں گے اسلام اور مسلمانوں کے وجود کو مٹانے کی، لیکن اللہ تعالیٰ ان کی طرف سے، اہل ایمان کی طرف سے دفاع فرمائے گا، ان کا ڈیفنس کرے گا، وہ ڈیفینڈر ہے. وَإِنَّ اللَّهَ عَلَى نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ، اور اللہ تعالیٰ ان کی نصرت پر، مدد پر قادر ہے، اگرچہ کمزور ہیں ابھی. اوس اور خزرج ایمان لے آئے ہیں، کچھ قوت بڑھی ہے، لیکن مکے میں تو 150-200 افراد تھے جو ایمان لائے تھے، اور قریش مکہ، سرداران قریش، وہ ایک بڑی قوت تھے، اور پورے عرب کے اوپر ان کی ایک سیادت اور ان کی قیادت مانی جاتی تھی، تو پورا عرب بھی مخالف ہے، لیکن گھبراؤ نہیں. ان اللہ یدافع عن الذین آمنوا، اللہ تعالی دفاع فرمائے گا اہل ایمان کا. وان اللہ علی نصرہم لقدیر، ان اللہ لا یحب کل خوان کفور، ساتھ ہی فرمایا اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتا ہر اس شخص کو، ان کو کہ جو خائن ہیں، دغا باز ہیں، بددیانت ہیں، اور کفور ہیں، ناشکر ہیں. ایک خاص تناظر تو وہ تھا جب یہ آیات نازل ہو رہی ہیں، یہ دغا باز اور خائن کون تھے اس وقت، ناشکرے کون تھے؟ قریش مکہ تھے، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کر رہے ہیں، صحابہ کرام پر تشدد کر رہے ہیں، ہر قسم کا مخالفت کی انتہا ہو گئی، یہ شکر ادا نہیں کرتے کہ اللہ تعالیٰ نے اس، یہ جو خانہ کعبہ ہے، بیت اللہ، اس کے سبب انہیں کیا کچھ سہولتیں عطا کی ہیں. الذی اطعمہم من جوع وآمنہم من خوف، کتنے بڑے بڑے احسانات ان کے اوپر ہوئے ہیں، اور یہ بددیانتی کر رہے ہیں. یہ گواہی، ان کا دل گواہی دے چکا ہے کہ یہی حق ہے. قرآن کا چیلنج ان کے سامنے آیا کہ ایک جیسی ایک سورت بنا کر لے آؤ، سورہ کوثر جتنی 3 آیات کے برابر بنا کر لے آؤ، اس سے بھی عاجز آ گئے، اور پھر بھی بددیانتی کا یہ حال ہے کہ کہتے ہیں نہیں، یہ محمد کا کلام ہے صلی اللہ علیہ وسلم. ان کی کوئی اخلاقی بنیادیں نہیں ہیں. اور دوسرے بددیانت وہ تھے جن سے اب سابقہ پڑھنے والا تھا، یہود اور ناشکرے، جنہیں اللہ نے وہ ہدایت عطا کی تھی اور وہ شیطان کے رستوں پر چلے، جو انبیاء کی اولاد تھے. خوان، انتہائی دغا باز شخص، انتہائی خائن. یعنی ابھی تک اگر اللہ تعالی نے تمہیں کہا تھا کہ ہاتھ بندے رکھو، برداشت کرو، ان کے خلاف کوئی کاروائی نہ کرو، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کی حمایت انہیں حاصل تھی، یا وہ دنیا میں خوب پھل پھول رہے ہیں، تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کی اب وہ گڈ بکس میں آئے گئے. جو بھی خائن اور دغا باز ہیں، بددیانت ہیں اور ناشکرے ہیں، وہ اللہ کو پسند نہیں. ان کے مقابلے میں بالآخر اللہ تعالیٰ اہل ایمان کی مدد کرے گا، لیکن ان اہل ایمان میں ہم تو شامل نہیں ہیں کم از کم، اس لیے کہ ہم اہل ایمان کے صف میں کھڑے ہیں، یا آج کے جو سب سے بڑے دغاباز اور ناشکر ہیں ان کے صف میں کھڑے ہیں. طے کیجیے کس کے ساتھ ہیں. وہ ایمان، جن اہل ایمان تذکرہ جن کا ہو رہا ہے، وہ تو اللہ کی توحید کا اعلان کرنے والے، اور اللہ کی کبریائی کا اعلان کرنے والے، اور ان کے اس کے مقابلے میں ہر قسم کا تشدد اور تعذیب، پرسیکیوشن برداشت کرنے والے، تو رب کے وفادار، انہیں اللہ ڈیفینڈ کرے گا، ان کا دفاع فرمائے گا. باقی اس سے پہلے جو مسلمان امتیں رہی ہیں، جنہیں اللہ نے ہدایت دی ہے، جن کے پاس رسول بھی آئے، جنہیں کتابوں سے بھی نوازا گیا، اگر وہ خیانت کر رہے ہیں اور دغا باز ہیں اور ناشکرے ہیں، تو اللہ کی حمایت ان کے ساتھ ہرگز نہیں. آج سب سے بڑا خائن کون ہے؟ نو انسانی کے اعتبار سے جائزہ لیجئے، سب سے بڑا دغاباز، پیچھے تو یہود ہے لیکن فرنٹ پہ کون ہے؟ امریکہ. افغانستان پہ حملہ کس بنیاد پہ کیا؟ طالبان کو چھوڑ دیجئے، وہ تو دور کی بات ہے، القاعدہ پر بھی کوئی جرم ثابت نہیں کر سکے تھے اور ثابت کرنے کی کوشش ہی نہیں کی گئی اور حملہ کر دیا. آج بھی ثبوت نہیں ہے ان کے پاس، اور اب کہہ رہے طالبان سے تو ہماری کوئی دشمنی نہیں ہے. سبحان اللہ. ملا عمر کو جو ہے دہشت گردوں کی لسٹ سے نکالا جا رہا ہے. 10 سال تک وہ دنیا کے سب سے بڑے دہشت گرد تھے، آج ان کو اس لسٹ سے نکالا جا رہا ہے. یہ تو ان کی وہ منمانی ہے نا اس وقت کے، وہ انا ربکم الاعلی، اس وقت تو اس کا دعویٰ ان کا ہے. سب سے بڑے خائن، عراق پر حملہ کیا، دھوکہ، جھوٹ، دغابازی کی انتہا، اور لاکھوں افراد جو وہاں پر اپنی جان سے گئے ان کا خون کس پر ہے؟ کون ذمہ دار ہے؟ اور ناشکرے اس لیے کہ یہ سب پیچھے کون ہے؟ یہود اور نصارہ، جن کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت عطا کی تھی، تورات اور انجیل عطا کی تھی، اور شیطان کے سب سے بڑے ایجنٹ بن کے کھڑے ہو گئے، اللہ کے اور اللہ کے دین کے، سچے دین کے سب سے بڑے مخالف بن کے کھڑے ہو گئے. اس کو مٹانے کے لیے صلیبی جنگیں شروع کر دیں، اور ان کے ساتھ اتنے ہی دغا باز ہم ہیں کہ ان کی اس صلیبی جنگ میں شریک ہو گئے فرنٹ لائن الائی کے طور پر. اب کہیں گے کب کہتے ہیں اللہ کی مدد کیوں نہیں آتی؟ دفاع پاکستان، پاکستان کا دفاع کیسے کریں بھائی؟ اگر مسلمان ہو تو تمہیں کوئی پرابلم نہیں ہونا چاہیے. ان اللہ یدافع عن الذین آمنوا، اللہ تعالیٰ خود دفاع کرے گا اہل ایمان کا، یہ اس کا وعدہ ہے. لیکن جبکہ واقعی اللہ پر ایمان ہو، واقعی اللہ کو بڑا سمجھا ہو، اس کو اپنا آقا اور رب مانا ہو، یہ ہے سب سے بڑا مسئلہ. اگر ہم فرنٹ لائن الائی بنے رہے تو 100 اور جب آپ بنا لیجئے دفاع پاکستان کونسلیں اور ساری پاکستان اس میں شریک ہو جائے، کوئی فائدہ نہیں. جب تک ہم رب سے وفاداری اختیار نہیں کرتے. تو ان اللہ یدافع عن الذین آمنوا ان اللہ لا یحب کل خوان کفور، اس وقت کے حالات پر بھی یہ 100% منطبق ہو رہی تھی آیت، اور آج بھی دیکھ لیجئے تو لگتا ہے ہمارے لیے نازل ہو رہی ہے. اس آئینے میں تصویر دیکھ لیجئے اپنی. اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا، اجازت دے دی گئی ان لوگوں کو جن کے ساتھ، جن پر جنگ ٹھونسی گئی تھی، مسلط کی گئی تھی. کس بات کی اجازت دے دیجئے؟ محذوف ہے، اجازت دی جاتی ہے. اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا، یہ اس تناظر میں دیکھیے کہ پہلے ہاتھ باندھ دیے گئے تھے، نہیں اب ہاتھ کھول دیے گئے، اب اجازت ہے. وَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ، اور اللہ ان کی مدد پر قادر ہے، کوئی گھبرائیں نہیں. وہ ایک وقتی حکم تھا کہ ہاتھ بندے رکھو، اب اگلا مرحلہ شروع ہو چکا ہے. اُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا، جن کے ساتھ ظلم ہوا تھا، جن پر ظلم کے پہاڑ توڑے گئے مکہ میں 13 برس، کوئلوں پر لٹا دیا گیا حضرت خباب بن الارت کو رضی اللہ تعالی عنہ، دہکتے ہوئے کوئلوں پر. انہیں معلوم تھا کہ ہاتھ نہیں اٹھا سکتے، دفاع نہیں کر سکتے، اور موت نظر آ رہی ہے. دہکتے ہوئے کوئلوں پر ننگی پیٹھ لٹا دینے کا مطلب کیا ہے؟ لیکن نہیں، حکم نہیں ہے، اپنے آپ کو ڈیفینڈ بھی نہیں کیا، لیٹ گئے. یہ صورتحال ہمیشہ کے لیے نہیں تھی، اب ہاتھ کھول دیے گئے ہیں، ظلم کی انتہا ہو چکی، اور اللہ تعالیٰ ان کی نصرت پر قادر ہے. پہلے بھی قادر تھا، اب بھی قادر ہے. اہل ایمان کا امتحان بھی تو ہوتا ہے، ذرے خالص ہیں یا ایمان جو ہے وہ زبان کی نوک پر ہے. اب تو صورتحال یہ ہے کہ وہ ایمان کے تقاضے پر مبنی ایک بات جو ہے وہ پنجاب اسمبلی میں آئی تو اچانک اپنی غلطی کا احساس ہوا، یہ کیا کر بیٹھے؟ ایمان تو ہمارا یہاں اس درجے کا ہے، ناچ گانے پر پابندی ہوگی دینی تعلیمی اداروں کے اندر، دینی نہیں تعلیمی اداروں کے اندر، کوئی ایسا ہی تھا نا مضمون، غلطی کا احساس ہو گیا، او ہو ہو، یہ تو اس سیکولر دنیا کے ساتھ ہم بے وفائی کر رہے ہیں، ہم تو وفادار ہیں سیکولر دنیا کے، وَإِنَّ اللَّهَ عَلَى نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ بِغَيْرِ حَقٍّ، وہ کون ہے جن پر ظلم کے پہاڑ توڑے گئے تھے؟ فرمایا جنہوں نے، جن کو نکالا گیا ان کے گھروں سے ناحق، اس کی فوری مصداق کون ہے؟ مسلمان، مکہ کے مسلمان، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھی جان ساتھ ہجرت پر مجبور ہوئے، جرم کیا تھا؟ الا ان یقولوا ربنا اللہ، کوئی اور جرم نہیں تھا سوائے اس کے کہ انہوں نے اعلان کیا تھا کہ ہمارا رب ایک اللہ ہے، بس وہی مالک ہے، وہی خالق ہے، توحید کا اعلان اور رب کی کبریائی کا اعلان، یہ جرم عظیم، اسی جرم عظیم کی پاداش میں طالبان افغانستان کے اوپر جو ہے وہ چڑھ کر آ گئے ہیں، ان کا بھی کیا جرم تھا؟ اس آیت کا اس وقت مصداق جو ہے یہ طالبان افغانستان ہے، ان پر ظلم کے پہاڑ توڑے گئے ہیں، ساری دنیا جو ہے وہ اکٹھی ہو کر آ گئی، ان پر حملہ آور ہوئی ہے، ان کو مٹانے کے لیے ڈیزی کٹر برسائے گئے ہیں، چاہے اس کے اندر بے گناہ بچے بھی جائیں، خواتین بھی جائیں، انہیں کوئی پرواہ نہیں، ان طالبان نے افغانستان کا جرم کیا تھا کہ انہوں نے واقعی اللہ کو اپنا رب مان لیا تھا کہ رب کی دھرتی پر اسی کا نظام ہوگا، جو شریعت دی ہے وہی یہاں کا قانون ہوگا، اور کون سا ظلم، حقیقتاً واحد جرم یہی ہے، اور اب یہ بات ثابت ہو چکی ہے کہ 9/11 سے بہت پہلے ہی طے ہو چکا تھا افغانستان کے اوپر حملہ کرنا، اس کے ناقابل تردید ثبوت سامنے آ چکے ہیں، اور افغانستان پر حملہ اسی لیے تھا کہ یہاں پر ایک اسلامی حکومت قائم ہو رہی ہے، شریعت کا نفاذ ہو نہ جائے آشکارا شرع پیغمبر کہیں، یہ کیا ہوا کہ ملا عمر کے ایک حکم سے جو ہے پوپی کی کاش ختم ہو گئی، افغانستان سے پوپی کی کاش ختم کرنا، اس کے بعد ساری دنیا نیٹو سب اکٹھے ہو گئے ہیں اور سر توڑ کوشش کر رہے ہیں، اور وہ اب پھر دنیا میں ٹاپ پر جو ہے جو پوپی کی جہاں سے پروڈکشن آ رہی ہے اور ساری دنیا میں پھیل رہی ہے، افغانستان پھر اسی مقام پہ پہنچا ہوا ہے، یہ معجزہ کیسے ہو گیا؟ جرائم ختم ہو گئے، لوگوں کو عدل و انصاف ملنے لگا، ہم نے تو ساری سینکشن لگا دی، ہر طرح کی پابندیاں، کوئی جو ہے ان کی مدد بھی نہ کر سکے، کچھ نہ کر سکے، وہ مفلوق الحال ہو کر اور فاقوں سے ہی بھر جائیں، ساری دنیا نے کوشش کر لی، لیکن وہاں تو خیر کے نئے نئے جو ہیں وہ روشنیاں پھوٹ رہی ہیں، ڈاکٹر جاوید اقبال جیسا شخص جو ہے انتہائی سیکولر مائنڈڈ لبرل شخص، وہ جا کر واپس آ کے کہتا ہے کہ بھائی وہ نظام قائم کیا، کہ دنیا کے چند اور اسلامی ملک اگر ایسے نظام کو قائم کر کے دنیا کو پیش کریں تو ساری دنیا مسلمان ہو جائے گی، ساری دنیا مسلمان ہونے کا مطلب کیا ہے؟ اب اس بات سے کس کو اندیشہ ہوا؟ شیطان کو اور شیطانی قوتوں کو، الذین اخرجوا من دیارہم بغیر حق الا ان یقولوا ربنا اللہ ولولا دفع اللہ الناس بعضهم ببعض، اور اگر اللہ تعالیٰ لوگوں کے ذریعے بعض کو بعض سے دفع نہ کرتا رہتا، یعنی اگر بالکل کھلی چھوٹ دی جاتی ہے اور کفر اور طغیانی اور سرکشی جو ہے اور اہل ایمان کے ہاتھ مستقل بندے رکھے جاتے تو پھر تو یہاں پر جو گند مچتا، تو اس کے لیے الفاظ آئے ہیں کہ لہدم صوامع وبیع وصلوات ومساجد یذکر فیہ اسم اللہ کثیرا، پھر کوئی اللہ کا نام لینے والا نہ ہوتا اور پھر نہ کہیں کوئی ایسی عبادت گاہ ہوتی کہ جس میں اللہ کا ذکر کیا جاتا، یہ مستقل قانون نہیں تھا کہ جو مکے میں کہا گیا تھا کہ ہاتھ بندے رکھو، ایک وقت آتا ہے جب شر کی قوتیں بہت زیادہ پھیلتی ہیں تو پھر انسانیت کی بہتری کے لیے فلاح کے لیے اہل حق کو اللہ تعالیٰ کوڑا بنا کر اور باطل کی پیٹھ پر برساتا اور اس سے اس گند کا خاتمہ ہوتا ہے. آج دنیا میں جو گند پھیلا ہوا ہے اس کا آپ اندازہ کر سکتے ہیں, ذرا آنکھیں کھول کر دیکھیے, ہم خود اس گند کے اندر جو ہے وہ پورے طور پر ملوث ہیں. جو شیطنت کا گند ہے, جو استحصال ہے, جو ایکسپلائٹیشن ہر سطح پر ہے, فحاشی اور اوریانی شیطان کے ہتھکنڈوں میں سے ہے. بہت دفعہ یہ مضمون آیا ہے لہذا میں تفصیل میں نہیں جاؤں گا, لیکن اس کے لیے پھر اہل حق جو ہیں وہ کھڑے ہوتے ہیں اور اللہ کی مدد ان کے ساتھ ہوتی ہے. تو اب وہ سٹیج آ گئی تھی اس وقت جب یہ آیات نازل ہو رہی تھی کہ اہل حق سے کہہ دیا گیا تھا کہ ہاتھ بندے رکھنے کا قانون وہ ایک وقتی تھا, اب تمہیں کھڑے ہونا ہوگا. چنانچہ کچھ عرصے کے بعد سورہ بقرہ میں وہ آیت بھی آ گئی کہ کتب علیکم القتال, اے مسلمانوں اب جنگ کرنا تم پر فرض کر دیا گیا ہے. اب یہ فرض, اور یہ اللہ تعالیٰ کی اس حکمت کاملہ کا ایک اہم جز ہے. ولولا دفع اللہ الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع, اگر اہل حق کے ذریعے اہل باطل کو پسپا نہ کرتا رہتا ہوا اللہ تو کیا ہوتا, یہ تمام عبادت خانے جو ہیں منہدم کر دیے جاتے. صوامع یہ عام طور پر جو عیسائیوں کی خانقاہیں ہوتی تھیں, وہ جو نصارہ تھے اولین دور کے جن کا تذکرہ میں نے پچھلی بار کیا تھا, اللہ سے لو لگانا, دنیا سے کٹ کر, وہ اپنے ایک جذبے کے تحت آئے تھے اللہ کا نام لینے کے لیے, اپنے رب کو یاد کرنے کے لیے. اسی طرح وبیعن, اس سے مراد ہے گرجے, جو پھر بعد میں عیسائیوں نے اپنے لیے معبد تعمیر کیے, یہ بھی عبادت گاہیں. وصلوات, یہ یہود کے جو کنیسہ ہوتے ہیں, یا سلوتا بھی اس کو کہتے ہیں, سینگوگ, یہ اس کے لیے ہے. یہ آسمانی مذاہب اپنے اپنے وقت میں ان میں لوگ آتے تھے, اللہ کو یاد کرتے تھے, ان کے معبد تھے. بعد میں وہ کس مقام پر کھڑے ہیں وہ ایک الگ بحث ہے, لیکن ان میں سے کوئی شے بھی دنیا میں باقی نہ رہتی. وہ مساجد, اور اب یہ مسجدیں, مسلمانوں کی جو معبد ہے, عبادت گاہ, مسجد, یہ تمام کے تمام صفحہ ہستی سے مٹا دیے جاتے اگر اہل حق کے ذریعے اللہ تعالیٰ اہل باطل کو اور شیطانی قوتوں کو دفع نہ کرتا رہتا. وَلَيَنصُرَنَّ اللَّهُ مَن يَنصُرُ, اور اللہ تعالیٰ ضرور مدد کرتا ہے ان کی کہ جو اللہ کی مدد کریں. اب یہ ایک اتنی خوبصورت اور اتنی بشارت والی آیت ہے اور ہمارے تمام مسائل کا حل اس کے اندر ہے, لیکن ہم توجہ کرنے کے لیے تیار ہی نہیں. اس سے پہلے بھی تحفظ ناموس سے رسالت کے حوالے سے ایک تحریک چلی تھی اور پاکستان کے بڑے شہروں میں ریلیز بھی ہوئیں, اے پی سیز بھی ہوئیں, دینی جماعتوں کا اجتماع بھی ہوتا رہا. میں اپنی بساط کے مطابق انہی آیات کے حوالے سے توجہ دلاتا رہا کہ اس وقت یہود و نصارہ اور یہ سب بھارت مل کر جو ہمارے اسلام کے اور مسلمانوں کے در پہ ہیں, تو ہمیں اللہ کی مدد کی ضرورت ہے. اور اس نے شور شارٹ راستہ بتایا کہ اللہ ضرور مدد کرے گا, ایک شرط پوری کرو, تم بھی اللہ کے مددگار بن جاؤ. دو جگہ قرآن میں موضوع آیا ہے, یہاں سورہ حج میں ہے اور پھر مکی دور میں جا کر ایک اور انداز سے فرمایا, یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم, اہل ایمان اگر تم اللہ کی مدد کرو گے تو اللہ تمہاری مدد کرے گا. اب بڑا واضح پیغام, کسی کو غلط فہمی نہ ہو, اسی لیے فرمایا وَلَيَنصُرَنَّ اللَّهُ مَن يَنصُرُ إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ, اللہ قوی ہے, عزیز ہے, غالب ہے, اسے کسی مدد کی ضرورت نہیں ہے. لیکن تمہارے خلوص کا امتحان یہ ہے, کتنے وفادار ہو اللہ کے. اپنے وفاداروں کی مدد کرے گا, پہلے عمل سے ثابت کرو کہ تم اللہ کے وفادار ہو. بس اللہ کے وفادار ہو تو رب کی زمین پر اس کے باغیوں کا قبضہ ہے, شیطانی تہذیب ہے, شیطانی کلچر ہے, اس کو یہاں سے نیست و نابود کر کے رب کے نظام کو، دین حق کو اور اس میزان کو نصب کرو جو اللہ نے عطا کی ہے، سسٹم آف سوشل جسٹس، یہ اس کی مدد ہے. جب رب کے دھرتی پر رب کا نظام قائم ہو جائے گا تو جو لوگ اس نظام کو قائم کرنے کے لیے ایفرٹ کریں گے، قربانیاں دیں گے، وہ اللہ کے مددگار شمار ہوں گے. اللہ کی حکومت کو اس زمین پر ریسٹور کرنے کے لیے جنہوں نے قربانیاں دی ہیں. لیکن یہ سارا کچھ ہو رہا ہے آزمائش کے لیے. اللہ چاہے تو چشم زدن میں اہل کفر، اہل باطل، طاغوت کا صفایا کر دے، اسے کوئی ضرورت نہیں ہے. ہاں تم یہ کرو گے تو اللہ لازمن تمہاری مدد کرے گا. راستہ دفاع پاکستان کا راستہ یہ. سب سے بڑا مسئلہ، امریکہ بڑی قوت ہے، ایک ہی دھمکی پر ڈھیر ہو گئے تھے، حالانکہ بغل میں ایٹم بم رکھا ہوا تھا، صفر ہو گیا ایٹم بم. اور اس وقت قوم میں سے یہ بڑے بڑے جو ہیں دینی اور سیاسی قائدین، کوئی نہیں اٹھا. مجموعی طور پہ قوم نے تسلیم کر دیا، سب سے پہلے پاکستان، یہی راستہ ہے بس ہمارا، پاکستان کو بچاؤ، اس وقت بچا لو خود. یہ ہے سب سے بڑی ہماری بے وفائی اللہ کے دین کے ساتھ اور غداری. غداری اس لیے کہ جب کوئی شخص ہمارے کسی کے غداروں کے صف میں جا کے کھڑا ہو جائے گا تو اس کا شمار کدھر ہوگا؟ اللہ کے دشمنوں کے صف میں، غداروں کے صف میں ہم جا کے کھڑے ہو جائیں اور پھر بھی اپنے آپ کو کہیں کہ ہم حزب اللہ ہیں، اللہ کی پارٹی ہیں اور اہل ایمان ہیں، اللہ ہم اللہ ہی کے خلاف جنگ کر رہے ہیں اور یہ بھی توقع رکھتے ہیں کہ اللہ ہی ہماری مدد بھی کرے. سبحان اللہ. اور اس درجے کے کوئی ہم نے سبق نہیں سیکھا ابھی بھی. غلطی سے پتہ نہیں کیسے ہوا تھا کہ یہ قرارداد جو ہے منظور ہو گئی تھی پنجاب اسمبلی میں، اور یہ بھی کوئی پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ نہیں ہے، یہاں پر مسلم لیگ، اسلام کے ٹھیکیدار. اس لیے کہ عام طور پر تو یہی کہا جاتا ہے نا، وہ شاید کفر ہے اور یہ اسلام ہے، جبکہ ہیں سب ایک ہی تھیلی کے چٹے بٹے، الا ماشاءاللہ. کتنی جلدی سے جو ہے فوری طور پر اس پہ سجدہ صاحب کیا گیا کہ غلطی ہو گئی. یہ اللہ سے اور اس کے دین سے وفاداری کا ہمارا عالم ہے. تو راستہ تو بڑا واضح ہے، ہماری شاید کم ہمت یہ ہے کہ ہم صاف اللہ سے اعلان بغاوت نہیں کرتے کہ پروردگار ہم تجھے رب مانتے ہی نہیں، زبان سے کہتے رہتے ہیں اللہ اکبر، عمل سے ہم امریکہ کو ہی رب مانتے ہیں. اور کوئی ایسی چیز نہیں ہونے دینا چاہتے کہ وہ آج کی یہ قوتیں جو ہے شیطانی اور طاغوتی قوتیں، وہ ہم سے ناراض ہو جائیں، کیونکہ ناراضگی ہم افورڈ نہیں کر سکتے. اللہ سے جنگ بھی جو ہے وہ گوارا ہے، سود بھی جاری رکھیں گے دھڑلے سے. اور کسی حدیث پہ یہ بات ہوتی تو چلو، پھر بھی ہمارے ہاں کا ایک طبقہ ہے، جی ہم تو وہ بات مانتے ہیں جو قرآن میں ہو، اگرچہ اپنی جگہ بہت بڑی گمراہی ہے، لیکن یہ تو قرآن میں بھی واضح ہے، فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، سود نہیں چھوڑتے تو اللہ اور رسول کی طرف سے اعلان جنگ ہے، اب جنگ کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ، تم نے اللہ اور رسول کے خلاف جنگ مول لی ہے، اب ان کی طرف سے الٹیمیٹم ہے تمہیں. ہم نے کہا منظور، ہم افورڈ کر سکتے ہیں. یہ ہے جی صورتحال، راستہ تو بڑا واضح موجود ہے. وَلَيَنصُرَنَّ اللَّهُ مَن يَنصُرُهُ إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ، اللہ تعالیٰ لازمن مدد کرے گا، اور وہ کرتا ہے ان کی کہ جو اس کی مدد کرتے ہیں، جو اس کے وفادار ہیں. چنانچہ آپ نے دیکھ لیا کہ ان کے اپنے وفاداروں کی کیسی مدد کی ہے اس نے. میں بارہا کہہ چکا ہوں، تاریخ انسانی میں طاقت کا عدم توازن اتنا کبھی نہیں تھا. ایک طرف چند ہزار نہتے اور دوسری طرف ساری دنیا، وہ عالمی قوتیں سائنس اور ٹیکنالوجی کے نقطہ عروج کو پہنچی ہوئی، کیسے کیسے ان کے پاس ویپنز ہیں، صرف ہلاک کرنے والے ہی نہیں، جاسوسی کے کیسے کیسے آلات، وہ اوپر سے بیٹھے ہوئے ابھی بھی دیکھ رہے ہیں یہاں کیا ہو رہا ہے، ہماری گفتگو ریکارڈ ہو رہی ہے. وہ تو وہ قوتیں ہیں جو ہم خدائی قوتیں سمجھتے تھے، ان کے مالک، اور ساری دنیا آج چڑھ کر آ گئی، اور ہم نے کتنی بھرپور مدد کی ہے ساری دنیا کی اس معاملے میں. انہیں قربانیوں کا تو بار بار واسطہ دیتے ہیں نا، ہم نے یہ کچھ کیا تمہارے لیے، یہ کچھ کیا، یہ کچھ کیا. اور سارے اسلامک ورلڈ بھی ان کے پیچھے، جو ہے امریکہ اور نیٹو کے پیچھے، ان کی سب کی اخلاقی تائید. وَلَيَنصُرَنَّ اللَّهُ مَن يَنصُرُ، اللہ لازمًا مدد کرے گا ان کی جو اللہ کی مدد کرے. اِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ، اللہ تعالیٰ قوی ہے عزیز. وہ کون ہے اللہ کے وفادار؟ الذین ان مکناہم فی الارض یقاموا الصلاۃ واتوا الزکاۃ، وہ لوگ کے جو جنہیں ہم زمین میں اگر تمکن اور غلبہ عطا کریں. اب یہ بالکل ابتدائی آیات ہیں اس حوالے سے، میں نے بتایا تھا کہ یہ سورت مکی ہے یا مدنی، بلکہ امکان یہ آیات تو بلکہ واضح ہوتا ہے کہ دوران سفر ہجرت ہی نازل ہوئی ہیں. وہ مدنی دور، اس کے بعد احکامات، اسلامی حکومت، ومن لم يحکم بما انزل اللہ فاولئک هم الکافرون، وہ ساری باتیں تو بعد میں آئیں گی. وفاداری کا تقاضا کیا؟ الذین ان مکناہم فی الارض، اللہ تعالیٰ انہیں اگر زمین میں تمکن عطا فرما دیں. اقاموا الصلاۃ واتوا الزکاۃ، وہ کیا کرتے ہیں؟ نماز کا نظام قائم کرتے ہیں، زکات کا نظام قائم کرتے ہیں. بہت سے مفسرین نے لکھا ہے کہ کل دین ان کے اندر سے مٹاتا ہے، پورے دین کا قیام اصل میں دو الفاظ کے اندر موجود ہے. اور حقیقت بھی یہی، حقوق اللہ سب سے بڑی بات، نماز کیا ہے؟ اللہ کا حق، اور اللہ کا سب سے پہلا حق کیا ہے؟ اللہ تشرکوا بھی شیئا وقضی ربک الا تعبدوا الا اياہ، شرک نہیں ہوگا، ایک رب کی بندگی ہوگی، توحید، توحید کا نظام، رب کی کبریائی کا نظام. زکات کیا ہے؟ یہ حقوق العباد کے لیے ایک سمبل ہے، معاشرے میں کیسے لوگوں پر دولت کی تقسیم کس بنیاد پر ہوگی، لوگوں کو کیا حقوق دیے جائیں گے، استحصال کا خاتمہ کیسے ہوگا، وہ جس کی پھر عملی مثال، اس کا نمونہ دور خلافت راشدہ میں سامنے آ گیا کہ جب نماز کا اور زکات کا نظام قائم ہوتا ہے تو وہ کیا ہوتا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ، اللہ کے وفادار کون ہیں؟ جو معروف کا، نیکی کا حکم دیتے ہیں، تلقین کرتے ہیں، ایجوکیٹ کرتے ہیں. یہ لفظ امر عربی میں ہر لیول کے لیے آتا ہے، مشورہ دینا، تلقین کرنا، یہاں تک کہ اقتدار قوت ہے تو حکم سے بھی اس چیز کو نافذ کرنا. معروف کا حکم دیتے ہیں، معروف کا پرچار کرتے ہیں، اس کو پروموٹ کرتے ہیں. ونہوا عن المنکر، اور منکرات کو سے روکتے ہیں، منع کرتے ہیں، جڑ سے اکھاڑتے ہیں. ہم نے اس منکر کو کہا تھا کہ اب نہیں ہونے، نہیں ہوا کرے گا، اسمبلی نے پاس کر لی، لیکن فوراً سجدہ صاحب کیا، ویری سوری، ہم منکرات کے خاتمے کے لیے تو نہیں آئے، ہم تو منکرات کے فروغ کے لیے بیٹھے ہیں. یہ ہے، قرآن پڑھیں گے تو اپنی تصویر نظر آئے گی نا، کہاں کھڑے، سمجھتے کیا ہیں اپنے آپ کو. قرآن کھول دیتا ہے ایسا حقیقت، یا ہو تم. وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ، اور تمام معاملات کا جو انجام ہے وہ اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے. آپ دیکھیے، طالبان افغانستان نے بھی کیا کیا تھا، انہوں نے جو شریعت کا پورا سٹرکچر تھا فقہ حنفی کے مطابق فوراً نافذ کر دیا، اور امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے شعبے قائم کر دیے. الذین ان مکناہم فی الارض یقاموا الصلاۃ واتوا الزکاۃ وامروا بالمعروف ونہوا عن المنکر، اس کی عملی تفسیر اس وقت دیکھنی ہو اس 15ویں صدی کے اندر تو ہمارے بالکل برابر میں ہو چکا ہے. آج بھی قائم کیا جا سکتا ہے، آج بھی منکرات کا خاتمہ ہو سکتا ہے، لیکن ہم بھی عادی ہو چکے ہیں. طالبان والا اسلام ہمیں نہیں چاہیے، بار بار لوگوں کو تسلی دیتے ہیں گھبراؤ نہیں، اسلام لے بھی آئیں گے تو بڑا لبرل قسم کا ہوگا، ہمیں وہ عمران خان والا اسلام چاہیے، ہمیں شہباز شریف صاحب والا اسلام چاہیے، اگر اسلام کچھ چاہیے بھی ہے تو بھائی اسلام تو ایک ہے، ٹھیک ہے بعض معاملات میں انہوں نے ایک حد سے زیادہ پہلا موقع تھا سختی بھی کی، لیکن انہوں نے خود اپنی اصلاح خود بھی کر لی، اور چونکہ وہ مخلص تھے اور اسلام کو قائم کرنے میں، لہذا اس کی وہ برکات جو یقینی طور پر میں کہتا ہوں معجزات ہیں آج کے دور میں، جرائم کا خاتمہ ہو جانا، جیلیں خالی پڑی ہیں، لوگوں کو فوری انصاف مل رہا ہے، اور کس معاشرے میں جہاں افلاس ہے، فقر ہے، انتہا درجے کی پابندیوں کی وجہ سے بیسک نیسیسٹیز سے محروم ہے، یہ وہ ساری چیزیں تھیں، لیکن امر بالمعروف و نہی عن المنکر یہ شعبے انہوں نے قائم کیے ہیں، یعنی جو دین ہے دین کو قائم کرنے کی کوشش کی ہے، دین کے اندر جیسے انہوں نے سمجھا کہ اصل ہے ہم نے اس کو قائم کرنا ہے، بس بات ختم، اللہ کی وفاداری، اللہ اور اس کے رسول اور اس کے دین سے وفاداری، اللہ تعالی ہمیں صحیح معنی میں اس وفاداری کی توفیق عطا فرمائے، اور راستہ تو اللہ نے بتا دیا، پھر بھی ہم نہیں چاہتے کہ ہمارا دفاع ہو، تو پھر ہم خود ذمہ دار ہیں، اس ملک کا دفاع ہو سکتا ہے، آج ہی ہو سکتا ہے اگر ہم اپنا قبلہ درست کر لیں، اللہ کی مدد آ سکتی ہے اگر ہم اللہ کے دین کو قائم کرنے والے بن جائیں، اس کے لیے اس کو اپنی پرائیورٹی نمبر ون بنا لیں، اللہ تعالی ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔